ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا।
ये सूरह नस्र है, तीन आयतें हैं। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। वराइतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, और आप लोगों को देखें कि वो फौज दर फौज, गिरोह दर गिरोह अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। सब भी हमद रब का वस्तव, फिर हो तो अपने परवरदिगार की हमद के साथ उसकी तस्बीह बयान कीजिए। वस्तव फिर हो और अल्लाह से मगफिरत चाहिए। इन्नहू कानत अवाबा, बेशक वो बहुत माफ करने वाला है। ये तर्जमा हो गया सूरत का। इस सूरत के मुताल्लिक इतना तो सबका इत्तेफाक है कि कुरान पाक में सबसे आखिर में मुकम्मल तौर पर नाजिल होने वाली सूरत यही सूरह नस्र है। इसके बाद कुछ आयतें वगैरह तो नाजिल हुई और कुछ हिस्से तो सूरतों के नाजिल हुए, लेकिन मुकम्मल सूरत कोई नहीं। मुकम्मल सूरत सबसे आखिर में यही नाजिल हुई है। अलबत्ता इस सिलसिले में हजरात मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है कि ये सूरत मक्का मुकर्रमा फतह होने से पहले नाजिल हुई या फतेह मक्का के बाद नाजिल हुई। साहिब रूहुल मानी ने बहर मुहीत की से एक रिवायत नकल की है जिसमें ये बतलाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतेह खैबर के बाद वहां से जब मदीना मुनव्वरा लौट रहे थे تو راستے میں یہ نازل ہوئی. فتح خیبر سن ہجری 7 میں محرم میں ہوئی ہے, وہ اس کے بعد 2 سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ 3 سال گویا دنیا کے اندر قیام پذیر رہے, لیکن اور کوئی مکمل صورت دوسری نازل نہیں ہوئی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت یہ ہے کہ یہ صورت حجت الوداع کے موقع پر منا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو قیام تھا اس وقت نازل ہوئی, اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, یہ نازل ہوئی. اور ان دونوں یعنی سورہ نصر اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن دنیا کے اندر رہے اور پھر آپ کی وفات ہو گئی. اور اس کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی ہے, اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے گویا 35 دن باقی رہ گئے تھے. اور سب سے آخر میں سورہ بقرہ کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ نازل ہوئی, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 21 دن اور مقاتل کی روایت کے مطابق صرف 7 دن باقی رہ گئے تھے. بہرحال دونوں باتیں ہیں, فتح مکہ سے پہلے نازل ہونے والی بات بھی ہے اور اس کے بعد. یہاں اتنا ضرور ہے کہ یہاں لفظ فتح جو آیا ہے اس سے مکہ مکرمہ کی فتح مراد ہے, اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے. اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا تھا, بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی ہے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھتے تھے تو رکوع اور سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے یہ پڑھتے تھے, سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے, اور دلیل کے طور پر یہ سورہ نصر کی آپ تلاوت فرما دی گئے, اس میں مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. اور تفسیر قرطبی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادات کے اندر بہت زیادہ مجاہدہ فرمانے لگے, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا. بہرحال یہ تو اس سورت سے متعلق جو روایتوں میں باتیں آئی ہے وہ عرض کرتا ہوں. یہاں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے, فتح سے مراد فتح مکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ پیدائش آپ کی مکہ مکرمہ میں ہوئی, اور اپنی حیات طیبہ کے 40 سال جب آپ نے پورے کیے اس پر اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, اور وحی کے نزول کے بعد جب ایک وقت آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیں, اور جیسا کہ سورہ لہب کے اندر بتلا دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت جب نازل ہوئی وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَاحَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, اس موقع پر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبائل کو جو قریش کے شاخیں تھیں اور پھر خود اپنے خاندان کے بعض افراد کو قبائل کے بھی نام لے لے کر اور افراد کے بھی نام لے لے کر کے کوہ صفا کے پاس جمع کیا, اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا, جیسا کہ اگلی مجلس میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دیتے رہے, لیکن مکہ والوں نے بجائے آپ کی اس دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان لانے کے آپ کی مخالفت کی, اور اتنا ہی نہیں کہ مخالفت کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی. یعنی ظلم و ستم کی کوئی شکل ایسی نہیں تھی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے ایمان والوں کے ساتھ اختیار نہ کی ہو. باقاعدہ سخت گرمی کے زمانے میں تپتی ہوئی ریت میں ان کو لٹا دیا جاتا تھا, اس پر پتھر کی سل رکھ دی جاتی تھی, اسی طرح انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. حضرت خباب کا واقعہ آپ نے جو ہے حکایت صحابہ کے اندر سنا ہوگا کہ ان کی چربی پگھل کر وہ پنگارے جو ہے اس سے بجھتے تھے. ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی تھی, کوئی تکلیف ایسی نہیں جو پہنچائی نہ ہو. اور یہاں تک کہ 13 سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گویا وحی کے نزول کے بعد گزارے, لیکن مکہ والوں کی بڑی تعداد وہ تھی جو ایمان نہیں لائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی طرف سے مایوسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دیگر قبائل جو حج کے موقع پر آتے تھے ان سے ان کے پاس جا کر ان کو ایمان کی اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے, اور ساتھ میں ان سے آپ یہ درخواست بھی کرتے تھے کہ آپ مجھے اپنے یہاں لے جاؤ اور مجھے اللہ کے گویا اس حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا موقع دو, میری مدد کرو, یہ آپ کہتے تھے. لیکن کیونکہ قریش ایک ایسا قبیلہ تھا کہ عرب کے تمام قبائل کے اوپر اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی, کوئی بھی قبیلہ قریش کو اپنا دشمن بنانے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ اگر ان کو اپنے یہاں لے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قریش کو ہم اپنا دشمن بنا رہے ہیں, اور ان کی دشمنی مول لینا گویا وہ اپنی طاقت سے باہر سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ خدمت اللہ جو ہے مدینہ منورہ کی ان دو قبیلوں سے اوس اور خزرج سے جن کو بعد میں انصار کا لقب ملا لیں. تو پھر سنی نبوت کے 11ویں سال میں وہ ان کے اس قبیلے کے 6 آدمی آئے تھے اور حضور سے ان کی ملاقات ہوئی حج کے موقع پر وہاں منا کے اندر جمرہ اقبا کے پاس. آپ نے دعوت اسلام پیش کی, انہوں نے قبول کیا, اور وہ چونکہ ان کا رہنا سہنا یہودیوں کے اندر تھا, اس مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بھی 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے, اور چونکہ وہ اہل کتاب تھے اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کو ان آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آخر الزمان کی آمد اور ان کی جو علامتیں اور نشانیاں بتائی گئی تھی وہ سب معلوم تھی. اس کی بنیاد پر اور ان یہودیوں کے ساتھ ان کی جو ہے ٹکر بھی چلتی رہتی تھی, مقابلے بھی ہوتے رہتے تھے. تو یہودی ان کو بتلا کہا کرتے تھے کہ دیکھو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے, اور ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, اور اس وقت ہم تم پر غالب آئیں گے. لیکن یہودی یوں سمجھتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان ہمارے اندر آئیں گے, اس غلط فہمی میں تھے وہ, سمجھ میں آیا کہ نہیں. تو بہرحال یہ باتیں ان کی زبان سے یہ لوگ جو تھے یہ اوس اور خزرج یہ عرب جو قبائل تھے وہ تو بت پرست تھے, ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی, ان کو اس سلسلے میں کچھ معلومات نہیں تھی, ان سے سنتے تھے. تو بہرحال یہ 6 آدمی جب حج کے لیے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تم کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں, تو ان کو یہودیوں کی وہ باتیں یاد آ گئیں اور انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائی یہودی ہم کو کہا کرتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان جب آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے, اور ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم تم پر غالب آئیں گے. تو وہ ایمان لائیں, اس سے پہلے ہم کو موقع ملا ہے, ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں. چنانچہ یہ 6وں کے 6 ایمان لے آئے. اس وقت تو اس سے اوپر اور کوئی بات نہیں ہوئی, البتہ انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ سال ہم پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. چنانچہ دوسرے سال حج کے موقع پر 6 کے بجائے 12 آدمی, ان 12 میں 5 تو وہی تھے جو اگلے سال 6 آئے تھے, ان میں سے باقی جو ہے یہ سات نئے تھے وہ ایمان لائے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئی, اس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ آپ اپنے جو ہے تربیت کیے ہوئے صحابہ میں سے کچھ کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ وہاں ہم کو اسلام کے احکام اور قرآن کی تعلیم سے واقف کریں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا. وہ گئے اور وہ ان کے ہاں ٹھہرے. ان میں سے ایک کے ہاں حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے, ان کے گھر پر ٹھہرے اور وہاں رہ کر کے انہوں نے وہاں ایمان و اسلام کی دعوت دینا شروع کیا. اور پھر تو پورے مدینہ میں ان قبائل کے اندر یعنی عرب قبائل کے اندر گھر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا تھا. یہاں تک کہ اس کے بعد والے نبوت کے 13ویں سال میں جو ہے وہ 75 افراد جس میں 72 مرد تھے اور 3 عورتیں تھیں حج کے موقع پر پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہوئی, وہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے. اور اسی موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے, ہم جس طرح اپنی جان کی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور اس دعوت ایمان کے اندر ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے, تعاون کریں گے. چنانچہ اس کے بعد اللہ کے حکم سے یہ حج پورا ہوا 13ویں کا دیر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی, مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت. آپ سے پہلے کچھ صحابہ وہاں پہنچے, حضرت عمر پہنچے تھے اور لوگ بھی پہنچے. یہاں تک کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ حج ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ مکہ والے جو ہیں ان کو اور زیادہ غصہ آیا کہ یہ لوگ تو وہاں چلے گئے, وہ تو اس دین کے دشمن تھے. انہوں نے جو ہے پھر ان کو وہاں بھی مدینہ منورہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا, یہاں رہ کر باقاعدہ وہاں پر جو ہے کہلواتے تھے, دھمکیاں دیتے تھے کہ تم نے ان کو پناہ دی ہے, ہم جو ہے تمہارے اوپر حملہ کریں گے, مقابلہ کریں گے, تم ان کو یہاں سے نکالو. ان میں آپس میں گویا اندرونی طور پر ایک دوسرے کے خلاف ابھرنے کی بھی کوشش کی. جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے عبداللہ ابن ابی وغیرہ اس وقت تک ظاہری ایمان بھی نہیں لائے تھے, ان کو آمادہ لڑائی کے اوپر آمادہ کیا. چنانچہ ایک موقع پر باقاعدہ آپس میں ٹکراؤ کی صورت بھی پیدا ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین وقت پر پہنچ گئے اور آپ نے جو ہے لوگوں کو سمجھا کر کے کہ بھئی یہ تو تم کو لڑا کر کے تمہارا نقصان کرنا چاہتے ہیں, رفع کر دیا معاملہ. ان کی طرف سے جب مایوس ہوئے تو یہودیوں کو انہوں نے لکھا خط کہ تم قلعوں والے ہو, ہتھیار والے ہو, ان کو تم اپنے یہاں سے نکالو. لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہودیوں کے ساتھ آپس میں امن کا معاہدہ کر لیا تھا. بہرحال مکہ والے جو ہیں نا ان کو چین نہیں پڑا اور باقاعدہ پھر جو ہے وہ لشکر لے کر بار بار مدینہ منورہ پر حملہ کرتے رہے. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, اور اس کے بعد جنگ خندق ہوئی, مختلف جنگیں ہوئی. اور اس کے جنگ خندق کے بعد والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اپنے اس خواب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے. تو جو صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے, اتنے سال ہو گئے تھے, یہ 6ٹا سال چل رہا تھا, ظاہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے, زندگی کا بڑا حصہ وہاں گزارا تھا, مکہ کی یاد تو ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. جب یہ خواب سنا تو بے چین ہو گئے, اور کیونکہ حضور کا خواب نبی کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے کہا چلیں گے ہم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے. بہرحال یہ 1500 کا قافلہ عمرے کے لیے نکلا اور پھر مکے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پہلے ہی سے تیاریاں کر لی. مکہ مکرمہ کے آس پاس رہنے والے قریش کے علاوہ دوسرے قبائل کو بھی انہوں نے اپنا ہم خیال بنا دیا ان کے مقابلے کے لیے, اور طے کر لیا کہ ان کو کسی حال میں بھی ہر جو ہے مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیں گے, اگر یہ داخل ہو گئے تو وہ ہماری ناک کٹ جائے گی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا پتہ چلا तो आप सीधे वहां जाने के बजाय रास्ता बदल करके जाने के लिए आगे बढ़े तो मकामे हुदैबिया में जो है आपकी ऊँटनी बैठ गई, अल्लाह के हुक्म ही से बैठी थी, उठाना चाह उठी वो फिर दोबारा बैठ गई और फिर न उठी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से सारी बात बतला दी गई कि इस वक्त वहाँ आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा, और ये भी आगाह किया गया कि अगर आपस की सुलह की कोई सूरत निकलती हो तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। चुनांचे आखिर में सुलह हुई 10 साल के लिए और आप वहाँ से लौटे मक्का मुकर्रमा से बगैर उमरा किए हुए। उस सुलह के शराइत में से पहली शर्त यह थी कि इस साल तो ये लोग उमरा नहीं करेंगे, वापस जाएंगे, अलबत्ता आइंदा साल इन्हीं दिनों में दोबारा आएंगे और उमरा करेंगे। पहली शर्त यह थी, और भी शर्तें थी कि आपस हमारे 10 साल के लिए हम आपस में एक दूसरे के साथ जंग भी नहीं करेंगे और हमारी सुलह में जो दूसरे कबाइल शरीक होना चाहे शरीक हो सकते हैं, सारी शर्तें। चुनांचे जब ये सुलह मुकम्मल हो गई तो शर्त के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा किए बगैर वहां से वापस लौटे। जब वापस लौट रहे थे तो सूरह फतह की शुरू की आयतें नाजिल हुई, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाह मा तकद्दम मिन ज़म्बिक व मा ताख़र व यतिम निअमतहु अलैक। ये आयतें जब नाजिल हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा को, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आज ऐसी अजीब व गरीब सूरत नाजिल हुई कि सारी जारे दोनों जहान से मेरे नज़दीक ज्यादा महबूब और कीमती है, और ये सूरत पढ़ाई ये आपने जो है पढ़ करके सुनाया। तो चूंकि उसमें अल्लाह ताला ने ये सुलह का जो वाकया पेश आया था उसको ताबीर किया है काय से फतह से, तो हजरत उमर ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल ये फतह है, ये तो हमने बड़ी दब करके गोया सुलह की। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम ये फतह है। चुनांचे बात के हालात ने बताया खैर अब तो अमन सुकून हो गया, वो जो लड़ाई के लिए उनके हमले होते थे वो नहीं हुए। उसके बाद दूसरे साल शर्त के मुताबिक सन हिजरी 7 में, ये 6 का वाकया था, 7 में जो है ये लोग उमरा करने के लिए गए, उमरे से फारिग हुए। और उसके बाद ये मक्के वाले जो है उनसे तो शर्तों के ऊपर बाकी रहना मुश्किल था, चुनांचे उन्होंने उनके वहाँ दूसरा एक कबीला था जो उनका साथ देता था, 2 कबीले मक्का मुकर्रमा में रहते थे, बनू खुजा और दूसरा एक और कबीला, उन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो वो जो दूसरा कबीला है वो उस उनका मक्का वालों का हलीफ था और बनू खुजा मुसलमानों के हलीफ थे। अब ये जब मुसलमानों और कुरैश की लड़ाई ख़त्म हुई, सुलह हुई, तो उनको अपनी पुरानी जो है लड़ाइयाँ याद आई और उनमें फिर लड़ाई जो है शुरू हुई। तो उस मौके पर कुरैश ने उनका साथ दिया और ये गलत शर्त के खिलाफ था। चुनांचे ये यूँ समझते थे कि हमारे इस हरकत का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जो उन्होंने साथ दिया तो जिस कबीले के खिलाफ ये हरकत की थी वो कबीले का एक पूरा वफद जो है बाकायदा मक्का मुकर्रम मदीना मुनव्वरा पहुंचा और सारे हालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किए, और फिर हुजूर ने उसी की बुनियाद पर मक्का वालों पर इत्तला कराई कि ये तुमने किया है तो जिस कबीले के साथ ये तुमने किया है, तुम्हारे जिस कबीले ने ये शर्त की उनके साथ तुम अपना ये मामला ख़त्म कर दो, या जितने आदमी मारे गए हैं उनकी दिया, उन्होंने इससे इनकार किया, या फिर हमारी सुलह ख़त्म, काम सुलह ख़त्म कर दो, ऐसा कहलवा दिया। कहने को तो कहलवा दिया लेकिन बाद में जो है इनको अफसोस हुआ कि ये सुलह ख़त्म हुई है तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात हुई। चुनांचे फिर दोबारा अबू सुफियान को मदीना मुनव्वरा भेजा सुलह को रिन्यू करने के लिए, तजदीद के लिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की तजदीद नहीं फरमाई। और ये सन हिजरी 8 का वाकया है, और आपने फिर उसके जान के अबू सुफियान के वापस लौटने के बाद सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया। ये सन हिजरी 8 में चुनांचे एक बड़ा लश्कर 12,000 का या 10,000 का बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकर्दगी में मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुआ। चूंकि मक्का मुकर्रमा हरम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश ये थी कि हम लश्कर लेकर जा तो रहे हैं मक्का के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, लेकिन ऐसी सूरत पैदा की जाए कि लड़ाई की नौबत न आवे, खून न बहे, खून बहे बगैर अल्लाह ताला हमें गलबा अता फरमा दे। इसलिए نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوچا کہ وہاں مکہ پہلے جب اس سے ایک دو سال پہلے عمرے کے لیے گئے تھے وہ تو ان کو پتا چل گیا تھا, انہوں نے تیاریاں کر لی تھی مقابلے کی, اور اس موقع پر حضور نے ایسی رازداری سے کام لیا کہ اتنا بڑا لشکر جو تھا وہ گیا تو ان کو پتا ہی, بلکہ یہ جتنے ناکے تھے ان ناکوں کو بھی بند کر دیا تھا, اطلاع پہنچنے ہی نہ پائے. تو بہرحال اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر کے روانہ ہوئی, اور جب وہ لشکر بالکل مکہ مکرمہ کے ایک دم قریب پہنچا تو اب ویسے مکہ مکرمہ والوں کو ڈر تو تھا ہی کہ ہم نے صلح توڑی ہے تو اب کہیں حملہ نہ ہو, تو ان کے جو سردار تھے ابو سفیان اسی فکر میں رات کو ایک مرتبہ نکلے تو دیکھا کہ بہت بڑا مجمع رات کے وقت جو ہے چولہے جل رہے ہیں. اب معلوم ہوا کہ یہ تو لشکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے جو چوکی دار وہاں گشت کر رہے تھے, گشتی دستہ جو تھا اس نے باقاعدہ ابو سفیان کو گرفتار بھی کر لیا. اور خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ والوں کو آخر تک پتہ نہ چلے, بالکل پتہ ہی نہیں چلا. ابو سفیان بھی باہر آئے تھے ان کو پتہ تھا, لیکن وہ تو پکڑ لیے گئے, ان کو واپس جانے کا موقع نہیں ملا. اور دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہوئے, تو اس وقت رات کو پھر ابو سفیان جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے ایمان لے آئے, اور دوسرے دن پورا لشکر جب مکہ کی طرف آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے ان کو یہ کہا کہ ایک ایسی جگہ پر لے کر ان کو کھڑے رہو کہ پورے لشکر کا یہ جو ہے نظارہ کریں. ایک تنگ جگہ پر لے کر کھڑے ہوئے اور لشکر کے قافلے گزرتے تھے, ابو سفیان پوچھتے تھے یہ کون یہ کون, حضرت عباس سب بتلاتے تھے, یہاں تک کہ ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا, یہ جو ہے اور ان کے انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو ان کو جوش آیا, کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل القعبہ, آج تو جنگ کا دن ہے, آج تو کعبہ کو خون خرابے کے لیے اللہ کی طرف سے حلال کیا جائے گا. ابو سفیان نے جب یہ بات سنی تو ڈر گئے. ان کے بعد پھر ایک چھوٹی سی ٹکڑی خاص مخصوص صحابہ کی, ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے تو ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سعد بن عبادہ نے جو کہا آپ نے سنا؟ حضور نے فرمایا کیا کہا؟ تو یہ بات نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا نہیں, آج تو کعبہ کی عظمت دو بالا ہو جائے گی اور کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا. پھر حضور نے کہلوایا کہ سعد بن عبادہ کے پاس سے جھنڈا لے لو, ان کے بیٹے قیس بن سعد ہیں ان کو دو. خیر بہرحال اس طرح یہ قافلہ آگے بڑھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار, آپ کے پیچھے حضرت اسامہ ابن زید جو آپ کے جو ہے لاڈلے تھے ان کو بٹھا رکھا تھا, اور ایسی حالت میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ توازو اور انکساری کی وجہ سے آپ کا چہرہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ اونٹ کے کجاوے کے اس سے لکڑی سے لگ رہی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی شروع کی آیتیں انا فتحنا لک فتحا مبینا تلاوت کر رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باقاعدہ یہ چیز بخاری شریف کی روایت میں نقل کی ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے زمانے کے بعد, یہاں سے تو آپ نکالے گئے تھے ہجرت کے پر مجبور ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تو ذرہ برابر بھی جو ہے اکڑ نہیں اتراہٹ نہیں, بلکہ پوری توازو کے ساتھ انکساری کے ساتھ. دنیا کے بادشاہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا خون بہاتے اور کیسی اکڑ کا مظاہرہ کرتے. قرآن میں دنیا کے بادشاہوں کا جو یہ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے اللہ نے ایک جگہ پر نقل کیا ہے, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة, کہ دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ جب کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر کے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے عزت والے لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہو رہے ہیں تو اس طرح تواضع اور انکساری کے ساتھ روتے ہوئے सर फता क्या आयत है पढ़ते हुए, जरा बराबर भी अकड़ नहीं है, इतराहट नहीं है, कोई ऐसा इजहार तकब्बुर का गुरूर का, बल्कि इतनी तवाज़ु के साथ मकाम करमा में दाखिल हुए। सीधे उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला ने, जो आपकी चचाजात बहन थी हजरत अली की हकीकी बहन, उनके घर पर तशरीफ लिए गए, गुसल फरमाया, 8 रकातें अदा की और उसके बाद फिर हरम में तशरीफ लाए। और आप अपनी उठनी पर थे और हरम के यानी काबा के चारों तरफ जो बुत उन लोगों ने बना करके काबे के साथ शीशे के जरिए से 360 बुत काबे की दीवार के ऊपर चिपकाए हुए थे। आप सलासम अपनी उठनी पर तवाफ कर रहे हैं और अपनी लकड़ी से इशारा कर रहे हैं, जाल हक व जहकल बातिल इन्नल बातिल, ये पढ़ते जा रहे हैं और इशारा करते और बुत गिरता जाए। ऐसे ये सारे बुत इसी तरह जो है सर निगुं हो गए, गिरा लिए। और फिर आपने चाबी मंगवाई काबतुल्लाह की उस्मान इब्ने तलहा के पास से, और फिर दरवाज़ा खोला तो अंदर भी तस्वीरें थी हजरत इब्राहिम की, हजरत इस्माइल की और भी। तो पहले तो आपने वो तस्वीरें मिटाई और उसके बाद आप सलासम अंदर दाखिल हुए, हजरत उस्मान इब्ने तलहा, हजरत बिलाल और हजरत उसामा आपके साथ थे, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हर कोने पर अल्लाह की तस्बीह तहलील तकबीर और जो है दुआ में गुजरी। देर के बाद आपने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल करके काबा के दरवाजे पर आप खड़े हुए और खड़े होकर के आपने अपना खुतबा दिया। उस खुतबे में बुनियादी बात जो आपने फरमाई थी, आप सलासम ने कुरैश को खिताब करते हुए कहा था कि कुरैश ये ज़माने जाहिलियत का जो गुरूर है और अपने आबाओ अजदाद के ऊपर जो तुम इतराते हो, अल्लाह ताला ने उस सब को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है, मिटा दिया है। कुल्लुकुम बनी आदम हो अमीन कुल्लुकुम बनी आदम हो व आदम मिन तुराब, सब हजरत आदम की औलाद हैं और हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया था मट्टी से। और फिर यह आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उन्सा व जअलनाकुम शुउबा व क़बाइला लितअरफु इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। वो आपने ऐलान कर दिया कि ये जो फख्र और गुरू था और कुरैश अपने आप को सबसे ऊंचा समझती है, कुछ नहीं, अगर किसी की इज्जत अल्लाह के यहाँ है तो उसके तकवा की वजह से और नेक अमल की वजह से। आप इस खुतबे से फारिग होने के बाद आपने पूछा कुरैश, आपके इस दरमियान में पूरा, आप जब अंदर थे ना काबा के अंदर से, वहां पूरे मक्का वाले आकर के जमा हो गए थे। आपने पहले से ऐलान कर दिया था कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो उसको अमन है, जो मस्जिद हराम में आ जाए उसको अमन है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको अमन है, जो अपने हथियार फेंक दे उसको अमन है। चुनांचे सब मक्का के तमाम जो गैर मुस्लिम थे, ये कुफार थे, वो मस्जिद हराम में, मस्जिद हराम खचाखच भरी हुई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुतबा दिया, खुतबे के आखिर में आपने कहा, ये कुरैश तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। तो उसके जवाब में कुरैश की तरफ से सुहैल इब्ने अमर जो हैं उनके सरदारों में से, कहा अखुन करीम व इब्न अखीन करीम, आप तो शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं, हम आपसे भलाई ही की उम्मीद रखते हैं। बस नबी करीम सास ने फरमाया कि मैं आज तुमको वही बात कहता हूँ जो हजरत यूसुफ अल्लाह नबियाना वाली सलाह ने अपने भाइयों को कही थी, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, आज तुमको कोई तानो तशनी भी नहीं की जाएगी, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो। गोया दुनिया में तो दस्तूर यह है, क्योंकि माफ भी कर दे तो टॉन्टिंग तो करता है, जाओ तेरे जैसे नाराज को क्या कहने का, यूं करके लोग, लेकिन एक जुमला भी ऐसा तानो तशनी का नहीं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, जिन्होंने आपको 13 साल तक जुल्म सितम की कोई शक्ल नहीं थी जो छोड़ी हो, लेकिन आज जब अल्लाह ताला ने काबू दिया तो आपने इस तरह अपने अखलाक करीमाना का मुजाहरा फरमाया। उसी का नतीजा था कि वो सब फिर ईमान ले आए, सबको अल्लाह ताला ने ईमान की तौफीक दी, और ये गोया आपकी इसी अखलाक के नतीजे में हुआ, ये मक्का मुकर्रमा इस तरह फतह हुआ। उसी को अल्लाह ताला ने इस सूरत में बतलाया है कि जब अल्लाह ताला की मदद आ जाए और मक्का फतह हो जाए तो क्या करने का है, उसके बारी ताला फरमाते उसके बाद होगा ये, کہ لو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جماعت در جماعت گروہ در گروہ ایمان میں داخل. دیکھو قریش کے علاوہ عرب کے جتنے بھی قبائل تھے ان میں بہت سے وہ تھے جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کے اللہ کا رسول سچے رسول ہونے کو رسول ہونا واضح ہو چکا تھا, لیکن قریش کے ڈر کی وجہ سے وہ ایمان لاتے نہیں تھے. وہ اس انتظار میں تھے کہ آپ کو اگر غلبہ حاصل ہو جائے اپنی قوم پر تو پھر ہم بھی ایمان لے آئیں گے. چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور قریش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ دیا, پھر تو یہ ہوا کہ مکہ کی فتح کے بعد ویسے حنین کا قصہ بھی پیش آیا, لیکن اس سب کے بعد جب آپ واپس مدینہ منورہ لوٹے ہیں تو یہ آٹھویں سن ہجری 8 ختم ہو رہی تھی اور سن ہجری 9 شروع ہوئی, اور پورا سال سن ہجری 9 کا ایسی حالت میں گزرا کہ تمام عرب کے علاقوں سے ہر قبیلے سے وفود آتے تھے اور وہ اپنے قبیلے کے اسلام لانے کی خبر دیتے تھے. گویا وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی تھی, خبر دی تھی, بشارت دی تھی کہ لوگ جو ہے گروہ در گروہ جماعت در جماعت جو ہے اللہ کے دین میں داخل ہوں گے, وہی ہوا. اب یہ سورت اگر فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی مانی جائے تو گویا اس میں اللہ کی طرف سے اس کی بشارت دی گئی ہے, اور اگر بعد میں مانا جائے تو گویا خبر دی جا رہی ہے. لیکن اتنا ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ جو ہے اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. اب دیکھو جب یہ سورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنائی حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت عباس وہاں موجود تھے. جب پڑھ کر کے سنائی تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر وغیرہ خوش ہونے لگے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے رخصت ہونے کی خبر دی. اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ ایمان دنیا میں پھیلے, پورے جزیرۃ العرب کے اندر لوگ جب ایمان لے آئیں گے تو آپ کو یہ حکم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے آپ کی واپسی کا وقت قریب آ گیا ہے, اللہ آپ کو یہاں دنیا میں رہنے نہیں دیں گے, آپ کو واپس اپنے پاس بلا لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. چنانچہ بعد میں جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے, بخاری شریف میں بھی موجود ہے, ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو خاص طور پر اپنے قریب رکھتے تھے, اور بڑے بڑے حضرات صحابہ جو بدریین میں سے تھے ان کی حاضری کے موقع پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے پاس بلانے کا اہتمام کرتے تھے. ان لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تو ہماری اولاد, ہمارے لڑکے ان کی عمر کے ہیں, ہمارے حاضری کے موقع پر آپ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب میں اس وقت یوں کہا, ان کا تعلق جس گھرانے سے تم جانتے ہو, یعنی نبوت کے گھرانے سے. بعد میں ابن عباس فرماتے ہیں ایک موقع پر حضرت عمر نے مجھے بلایا اور یہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت عمر نے ان لوگوں سے پوچھا بتاؤ اس سورت کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ یہ سورہ نصر پڑھی. انہوں نے کہا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب فتح ہو, یعنی یہ ملک کا فتح ہوں گے, تو اس وقت تمہیں اللہ کی جو ہے تسبیح بیان کرو. بعض تو خاموش رہے. حضرت عمر نے ابن عباس سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی وفات کے قریب ہونے کی خبر دی. حضرت عمر نے کہا ہاں جو تم سمجھتے ہوئی میں بھی سمجھتا ہوں. تو بہرحال یہ سورت نازل ہوئی, اور اس میں جہاں ایک طرف یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا, وہیں یہ بھی ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا وہ کام ہو گیا. تو جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو واپس بلا لیا جائے گا, یہی آپ کی موت کی خبر دی گئی ہے. تو اس میں یہ ہے. آئندہ دوسری باتیں اس سلسلے میں اگلی مجلس میں انشاءاللہ عرض کریں گے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صل وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما, زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما, ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, اور ان دونوں کی روزی میں بھی اے اللہ برکت اور وسعت عطا فرما. نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان دونوں کو عطا فرما, اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کہ اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی بھرپور مغفرت فرما, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ان کو ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما, سیاحت سے درگزر فرما, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. اے اللہ ان کے تمام متعلقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کے تشریف لے جانے سے اللہ جو خلا ہوا ہے اپنے فضلے سے اس کو پر فرما. اے اللہ ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.